الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وفضلنا على سائر أمم السابقين بأن آمنا بخاتم النبيين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه وعبده سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا وقاتلوا بالكفار والمشركين الذين هم سفينة النجاة في تلاطم أمواج ابتلاء الدنيا والدين وعلى متبعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صَدَقَ اللَّهُ رَبُّنَا الْأُولَى وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْهُدَى أَيُّهَا الْحَضَرَاتُ عَلَيْكُمُ التَّسْلِيمَاتُ سورہ نازعات سے چند آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں. ویسے تو کتاب اللہ نور علی نور ہے, ہر حرف اس کا 10 نیکیوں کا حامل ہے, خواہ وہ فرعون کا لفظ ہو یا خنزیر کا لفظ ہو, قرآن پاک کی تلاوت میں آ جائے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی جائیں گی. پلید ترین چیز ہے خنزیر, 50 نیکیاں اس پر بھی مل جائیں گی. اسی طرح فرعون ہے, حامان ہے, قارون ہے, شیطان ہے, تلاوت قرآن جب ہوگی تو اس میں نیکیاں ملتی جائیں گی. اور یہ تو مستقل طور پر آیات ہیں, ذکر یہ ہو رہا ہے کہ اللہ وَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى. تامہ عربی زبان میں بہت بڑی آفت کو کہتے ہیں, مراد اس سے قیامت ہے. قیامت کی گھڑی بڑی سخت ہوگی, تو پروردگار فرما رہے ہیں کہ جب وہ بڑی آفت آ جائے گی, فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, تو ہر آدمی نے دنیا میں جو کوشش کی ہوگی وہ اس کو یاد کرے گا, میں نے کیا کیا. اللہ رب العزت کے حضور میں جا کر ایک حدیث میں 3 اور ایک میں 4 سوال ہیں کہ اللہ پوچھیں گے, میں نے تجھے عمر دی تھی وہ کہاں صرف کی, میں نے تجھے علم دیا تھا اسے کس کام میں لگایا, میں نے تجھے دولت دی تھی وہ کہاں کھپائی. یہ 3 سوال تو مستقل طور پر آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دولت کہاں لگائی, تائیش میں یا اللہ رب العزت کی مرضیات میں. زندگی دی تھی یہ لہو و لعب میں گزاری یا ذکر خداوندی میں, اور دولت تجھے دی تھی یہ کہاں لگائی. یہ سوال ہیں. پروردگار فرماتے ہیں کہ یوم یتذکر الانسان ما سعى, الف لام انسان میں جنس کا ہے, جن سے انسان ہر کیے کو سامنے دیکھے گی, یاد کرے گی, سامنے آ جائے گا. wa burrizatil jahim liman yara, aur jahannam har dekhne wale ke samne hogi. Jo inkar karte hain wo us din dekh lenge ki jahannam hai. Ye to ibtida thi is baat ki. Ab aage farmaya fa amma man tagha. Tagha maazi ka siga hai tughyan se, jiska maana hai had se badh jana. Tughyani hum us waqt kehte hain jab kinaron se pani uchhal aaye, uske kinare had hoti hain, haddon se guzar jaye to tughyan hai. Kisi hukumat ki hudood se nikal jaye to use taghi kehte hain, baghi kehte hain, yaghi kehte hain. To ye usi ka ek lafz hai. Fa amma man tagha, jis shakhs ne bhi Allah Rabbul Izzat se baghawat ki, hudood e khudawandi ko phalanga. Kyon phalanga? Fa amma man tagha فَآسَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا, وہ دنیاوی زندگی پر فریفتہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے, مجمع بڑا تھا. تو حضور نے فرمایا لا خاف علیکم الفقر, میں تمہاری غریبی فقیری اور بے زری سے خوف نہیں کھاتا. تم بے زر ہو جاؤ گے, مال نہیں رہے گا, اس کا مجھے کوئی خوف نہیں. بل اخاف علیکم الدنیا, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے. اس بات کا ڈر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلکہ جب فتح ایران ہوا تو اتنا مال غنیمت آیا کہ مدینہ منورہ کے تمام گلی کوچے بازار مال غنیمت سے بھر گئے. سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, دیکھ دے جاتے تھے تو روتے جاتے تھے. پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہی مال ہے جو آپ کو دین سے ہٹا دے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہیں میرے زمانے میں نہ یہ سلسلہ ہو جائے. دنیا اور دین دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور چاہے تو ایک کر سکتا ہے دونوں کو. وہ کیا بات کہی رومی نے کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن, نیک و معاش و نکرا و فرزند و زن. دنیا کیا ہے آؤ میں بتاتا ہوں, اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. یہ بیوی بچے مال کھیتی باڑی ڈھور ڈنگر دولت, اس کا نام دنیا نہیں. اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. اگر سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ یاد ہے تو وہ سارا دین ہے, اور اگر کچھ نہ ہوتے ہوئے ایک لنگوٹی کے ہوتے ہوئے اللہ سے غافل ہے تو وہ بھی دنیا. تو دنیا کا خوف تھا کہ یہ دنیا میں منہمک ہو جائیں گے اور دین سے پرے ہو جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثلو انما مثلی و مثل اصحابی کا سفینۃ نوح, میری اور میرے صحابہ کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. من تمسک بہا فقد نجا, جس نے اس کشتی کو تھام لیا, ہاتھ مار لیا, اس میں بیٹھ گیا, سوار ہو گیا, اس نے نجات پائی, بچ گیا. ومن آرزا فقد ہلکا او غرقا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ ڈوب گیا, ہلاک ہو گیا, غرق ہو گیا. تو صحابہ ایک اللہ رب العزت کے ہاں سند ہیں. یہاں میں ایک عرض کرتا جاؤں تھوڑی سی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا اور کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہو کے آیا ہوں, تو حضور کے مخاطبین میں تین طرح کے لوگ سامنے تھے. ایک مشرکین مکہ تھے جو منکرین کا ٹولہ تھا, ایک غریب صحابہ تھے جو ایمان لائے تھے, وہ غلام تھے, تیسرا اہل کتاب کا ٹولہ تھا. حضور نے تینوں کے سامنے دین خداوندی کو پیش کیا. قبول کیا جنہوں نے وہ گواہ ہوئے کہ یہ نبی ہے. مشرکین مکہ نے بھی انکار کیا اور اہل کتاب نے بھی کہا کہ یہ نہیں, چونکہ جو بھی نبی آنا ہے وہ بنی اسرائیل سے آئے گا, یہ بنو اسماعیل سے ہے, ہم نہیں مانتے. گویا یہ وجہ تھی ان کے انکار کی. اب تینوں گروہوں میں سے وہ لوگ گواہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو ایمان لائے. اگر ہم ان صحابہ کو جو ایمان لائے ان کو اللہ رب العزت نے اولون کہا, بلکہ سورہ توبہ کے 11 رکوع کے 11 پارے کے 2 رکوع میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یعنی یہ ضمیر کس کی ہے؟ والذین تبعوہم, جن کی یہ پیروی کس کی کریں گے؟ کہ وہ والسابقون الاولون, دو گروہ بتائے, کچھ سابقون ہیں کچھ اولون ہیں. سابقون جمع ہے سابق کی, اولون جمع ہے اول کی. اور اول کو محنت نہیں کرنی پڑتی, بیٹھے بیٹھے امتحان دیا پاس ہو گئے اول آ گئے. لیکن سابقون کو سبقت کرنی پڑتی ہے, دوڑ کے آگے نکلنا پڑتا ہے. یہ سابقون کون ہیں؟ السابقون من المہاجرین والاولون من الانصار. انصار میں سے اول آ گئے, پوری دنیا میں سے وہ سب سے پہلے آ گئے آگے, اور یہ ہجرت کر کے دوڑ کے آگے آ گیا. یہ دونوں گروہ, فرمایا کہ یہ دونوں گروہ اتنے بلند مرتبت رکھتے ہیں کہ ان کی طلوع مرتبت کو سمجھنے کے تم لائق نہیں. اتنی بات کہہ دوں, والذین تبعوہم, جو ان لوگوں کی پیروی کریں گے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آ رہا, والذین تبعوہم, جو ان کی پیروی کریں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سند ہیں اللہ کے قریب. جو لوگ یہ کہیں کہ غیر نبوت کی بات کوئی مستند نہیں ہوتی, غیر نبی کی کوئی بات مستند نہیں, وہ قرآن پاک سے ناواقفی کا ثبوت دیتے ہیں. کتاب اللہ نے تو واضح کہا کہ پیغمبر کوئی نہ ٹالو. یہ صحابہ جو ہیں اولون اور مہاجرین جو ہیں, یہ سند ہیں, ان کے پیچھے لگ جاؤ, جو کام کرو گے ان کے پیچھے لگ کے میں قبول کروں گا. اب رہا یہ سوال کہ کیوں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تغا, فاما من تغا, جس نے طغیانی کی, بغاوت کی, ہمارے احکام کے دائرہ سے نکلا, فاسر الحیات الدنیا, اور دنیاوی کی دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہو گیا, اسے دنیا کی محبت لے ڈوبی. فإن الجحیم هی المأوى, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا. بڑے واضح الفاظ ہیں کہ دنیا پر عاشق ہوا, دنیا کی چیزوں کو اپنایا, اللہ کے دین سے پشت کی, احکام خداوندی سے منہ موڑا, اور دنیا پر فریفتہ ہو کر دنیا کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا, تو پیٹ نہ بھرا اس کا. رومی نے کہا کہ کوزہ چشم حریصاں پر نہ شد, تا صدف کانے نہ شد, پر دور نہ شد. کہ ہرس والے لوگوں کی آنکھوں کا پیالہ کبھی بھرا نہیں گیا, اور سی پی جب تک منہ بند نہ کرے اس میں موتی نہیں بنتا. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ ایک بادل برستا ہے تو سیپیاں سمندر کی منہ کھول کے اوپر آ جاتی ہیں, تو جو قطرہ بارش کا کسی سیپی کے اندر چلا جائے وہ منہ بند کر کے نیچے چلی جاتی ہے, وہ تھپیڑے کھاتی ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے, اور اگر منہ بند نہیں کرتی تو دوسرا پانی اس میں موتی نہیں بننے دیتا, وہ موتی ایک ہی قطرہ بنتا ہے منہ بند کرنے کے بعد. تو ہرس کا منہ بند کرے گا تو موتی بنے گا, وگرنہ بن نہیں سکتا. اب ایک طرف تو یہ تھا, اب دوسری بات کہی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو شخص اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے خوف کھا گیا, ڈرتا رہا, فاما من خافا مقام ربہی, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے کے خوف سے کانپتا رہا, دل لرزا رہا, ونہا نفسا عن الہوا, اور اس نے خواہشات ردیہ سے اپنے آپ کو موڑا, بری خواہشات کو روکا, اپنے نفس کو روک لیا خواہشات ردیہ سے. فإن الجنة هي المأوى, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ تو ترجمہ تھا تھوڑا تھوڑا جو کر میں نے عرض کیا, اب ذرا پیچھے چلیں تھوڑا تھا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا جس کے ہاتھ میں سور دیا. یہ سور سواد سے, سین سے نہیں, سواد سے سور ہو تو اس کا معنی ہے وہ کرنا, وہ بگل سا جو وہ بجائے گا, پونک مارے گا, قیامت بپا ہو جائے گی. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس بگل کی چوڑائی کئی ہزار میل ہے, اور فرمایا کہ لمبائی کا میں نہیں بتاتا, جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی. اس کی جب پھونک, سور اول نفخ فی السور, جب وہ پھونکے گا اس میں پھونک مارے گا تو تہو بالا کر دے گا ہر شے کو. اب رہا یہ سوال کہ وہ تیار ہے, جب سے پیدا ہوا ہے بالکل کھڑا ہے کہ کب حکم ہو تو میں ماروں. کیونکہ قرآن نے ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون, جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. یہاں ایک حدیث میرے سامنے آ گئی فوراً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجزیہ فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکۃ ورکب فیہم العقلۃ, اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو مرکب عقل کر دیا. مرکب کہتے ہیں دو چیزوں کو ملانے سے, مفرد اور مرکب دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, جب ملایا جائے دو چیزوں کو تو مرکب ہو جاتی ہیں. فرشتوں میں عقل بھر دی, ان میں خواہش کوئی نہیں, نہ بیوی نہ باپ نہ بیٹا نہ ماں نہ بیٹی نہ مکان نہ کارخانہ نہ دولت, کسی چیز کی خواہش ان میں رکھی ہی نہیں, صرف عقل ہی عقل ہے. وہ مرکب بعقل ہے. ان اللہ تعالی خلق الملائکۃ ورکب فیہم العقلۃ, اللہ رب العزت نے ان میں عقل کوٹ کوٹ کے بھر دی, وہ عقل مجسمہ ہی عقل ہے. وخلق بہائم, اور جانوروں کو پیدا کیا, ورکب فیہا الشہوۃ, اور ان میں خواہش ہی رکھ دی کھانے پینے کی, جفتی کرنے کی. اولاد تو وہ بھی پیدا کرتے ہیں, اولاد تو سور کی بھی ہوتی ہے, کتے کی بھی ہوتی ہے, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, دوڑتے بھی ہیں, یہ سارا کام. اب ان میں خواہش ہی خواہش ہے, عقل نہیں, ان میں عقل ہی عقل ہے, ان میں خواہش ہی خواہش ہے. ان دونوں کے برعکس حضور فرماتے ہیں خالق بنی آدم, آدم کو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا, ورکب فیہم العقل والشہوت, اس میں دونوں چیزیں رکھ دی, عقل بھی اور خواہش بھی. فمن غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکہ, جس شخص نے اپنی عقل کو خواہش پر غالب کر لیا وہ فرشتوں سے برتر. من غلب شہوتہ علی عقلہ فہو ادنا من البہائم, اور جس نے اپنی خواہش کو اپنی عقل پر غالب کر لیا وہ جانوروں سے بدتر. ایک حدیث میں حضور نے سب کچھ بتا دیا. ذرا اسی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھ لے آدمی کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں, جو بھی دنیا کا کام کرے, کیا میں عقل سے کر رہا ہوں یا خواہش سے کر رہا ہوں. عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے, جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ تین قسم کے لوگ حضور کے مخاطبین میں سے تھے. ہم عادل عقل کے سامنے یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ اے عادل عقل ہمیں بتا کہ تین قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبی نہیں, ہم نہیں مانتے, یہ کھاتا پیتا ہے, بازاروں میں چلتا ہے, ہم میں سے ہے, یہ نبی نہیں ہو سکتا. دوسرے کہتے ہیں کہ یہ نبی اس لیے نہیں کہ یہ بنو اسرائیل سے نہیں, ہم نہیں مانتے. تیسرے لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں. اب عقل کے سامنے یہ مقدمہ رکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کی بات مانی جائے گی. یا دوسری طرح سے یوں سمجھیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں نبی مختلف اوقات میں, مختلف ازمنہ میں, مختلف مقامات پر, مختلف زبانوں میں آئے. سب کی زبان ایک نہیں تھی, ہر ایک کی زبان الگ الگ ہے. کوئی کہیں ہوا, کوئی کہیں ہوا, کوئی کہیں, ایک مقام بھی نہیں. لیکن ان سب کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ. سب نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دعویٰ کیا ہے, اعلان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. آدم نے اپنی پہچان کروائی, آدم و صفی اللہ, لیکن لا الہ الا اللہ وہی رہا. نوح علیہ السلام نے کہا لا الہ الا نوح النجی اللہ. ابراہیم لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اسماعیل ذبی اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب لا الہ الا اللہ نہیں بدلا, زبانیں بدلتے گئے, زبانیں بدل دی گئیں, جگہ بدلتی گئی, لیکن دعویٰ سب کا لا الہ الا اللہ رہا. زبان ایک نہیں سب کی, جگہ ایک نہیں, اللہ ایک زمانہ بھی نہیں. لیکن ہر نبی کے زمانے میں معاندین یا مخالفین ایک ہی زمانے میں ہوئے, زبان بھی ایک, زمانہ بھی ایک, جگہ بھی ایک, لیکن وہ متفق نہ ہوئے. کسی نے کہا یہ جادوگر ہے, کسی نے کہا راہب ہے, کسی نے کہا شاعر ہے, کسی نے کہا ساحر ہے. غرضے کے ایک بات پر متفق نہ ہوئے. اب ہم عقل کے سامنے رکھتے ہیں کہ تو بتا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ جتنے ہیں ان کا دعویٰ ایک ہے, اور یہ ایک زمانے میں ہوتے ہوئے مختلف ہیں, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ تو عقل فیصلہ کرے گی کہ مختلف زمانوں میں آنے والے سچے ہیں جن کا ایک ہی اعلان رہا. اب اسی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں, اور حضور نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, تمام اذکار خداوندی سے برتر جو ذکر ہے افضل وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں, کوئی الہ نہیں. چونکہ عربی زبان میں لا جو آتا ہے یہ نفی جنس کے لیے آتا ہے, جس پر لا وارد ہوتا ہے اس جنس کی نفی کر دیتا ہے. لا الہ الا ہے ہی کوئی نہیں. چلو اگر اللہ نہ اس کے بعد آتا تو یہ تو کھا گیا تھا سب کچھ. الا اللہ سوائے اللہ کو, مگر اللہ, اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں. اب جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے برعکس معبودان باطل بنا لیے اپنے زوم میں, انہوں نے شرک کیا اللہ رب العزت کی ذات سے. اور پروردگار نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ شرک کرنے والے کو ہرگز نہیں بخشے گا. جب شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا تو شرک کو دیکھنا ہے کیا ہے. تو علماء نے لکھا کہ اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اور اللہ کے افعال میں کسی کی مداخلت کی جائے تو وہ شرک ہے. اللہ کی ذات تو اللہ ہے, وہ تو ہے ہی کوئی نہیں, اللہ تو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو گیا ایک طرف. اب اللہ کی صفات ہیں, کہیں رحمان ہے, کہیں رحیم ہے, کہیں کریم ہے, کہیں سمیع ہے, کہیں علیم ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کے 101 تو آتے ہیں, اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ میں نے 1000 نام اللہ کا صفاتی پڑھا ہے, میری نظر سے گزرا ہے. تو گویا اللہ کی صفات کے ہزاروں نام ہیں, اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. جیسا سمیع اللہ ہے ویسے آدمی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا. اس سمیع اور بصیر کو سمیع اور بصیر کی بطرح نہ سمجھے, یہ بنایا گیا ہے, وہ بنا نہیں, وہ خود بخود ذات میں آیا, یہ بنایا گیا ہے. اس پر فیل کیا ہے فائل نے, اور اس کا خالق وہ ہے, یہ مخلوق ہے, اللہ مخلوق نہیں کسی کی. یہاں ایک بات آ گئی کہ ہمارے کچھ دوست इस बात पर मुसर होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं कि नूर हैं। ये एक अजीब मसला है। तखलीकन हुजूर नूर नहीं, सिफात के लिहाज से नूर हैं, जात के लिहाज से बशर हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै, ऐ पैगंबर ऐलान कर दो कि मैं आदमी तुम्हारी तरह का हूं, मगर वही मेरी तरफ होती है, तुम में से किसी को वही नहीं होती है। अब उस वही से पैगंबर अलैहिस्सलाम को मुत्तसिफ करके सबसे बुलंद मर्तबा दिया गया। वही क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का पर्दे में से बात करना किसी के साथ, उसको वही कहते हैं। और वही की किस्में हैं, एक वही जली है, एक खफी है। बल्कि कुरान पाक ने एक मकाम पर फरमाया कि वमा कान अल बशरिन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, किसी आदमी को लायक नहीं कि वो अल्लाह की बात कर सके, हाँ वही होती है, औ मिन वराइल हिजाबे, या पर्दे के पीछे से आवाज आती है जैसे मेराज में आई, और युरसिला इलैहि रसूला, या उसकी तरवेल की भेज दिया जाता है। ये तीन तरीके हैं इंसान से अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम करने के। या तो वही होती है, दिल पर इल्का होता है जैसे हुजूर पे ये सारा कुरान आया, ये वही ये जली है, या पर्दे के पीछे से आवाज आती है जैसे मेराज में आई, या उसकी तरफ इल्की भेज दिया जाता है, जिब्रील आ गया। ये तीन चीजों के अलावा चौथी कोई शय नहीं कि इंसान का अल्लाह से हम कलाम होना साबित हो। कुरान ने यही कहा। अब यहां परवरदगार फरमाते हैं कि, बल्कि हुजूर ये फरमाते कि अना वल्द आदमा, मैं आदम की औलाद से हूं, वला फखरी, और इस पर मुझे फख्र कोई नहीं, मैं औलाद आदम की हूं, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, मैं आमना के बतन से हूं, मैं हमजा का भतीजा हूं, अब्बास मेरे चचा हैं। ये सारी कुनबे की सूरत ये बताती है कि हुजूर उन्हीं में से हैं। फातिमा, रुकैया, जैनब, उम्मे कुलसूम हुजूर की चार बेटियां हैं। हुजूर के बेटे हैं, कासम है, अब्दुल्ला है, इब्राहिम है। तो गोया हुजूर के बेटे भी हैं, हुजूर की बेटियां भी हैं, हुजूर की बीवियां भी हैं, खदीजा है, आयशा है, मैमूना है, गर्जे के 9-10 बीवियां हैं। अगर और एक और बात खास कि कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि हम जिन्स के सिवा किसी और के साथ किसी का मेलान हुआ हो, बल्कि निजामी ने कहा कि कुनद हर जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज, हर जिन्स अपनी जिन्स के साथ मेलान करती है, परवाज करती है, कबूतर कबूतरों के साथ उड़ते हैं, बाज बाजों के साथ उड़ते हैं। इसलिए कैसे नहीं हो सकता कि एक मखलूक नूरी हो और एक खाकी हो और दोनों की शादी हो? सबसे पहली तो ये बात है कि नूरानी मखलूक की शादी नहीं होती, फरिश्ते नूरी हैं, किसी की शादी नहीं, किसी की कोई बीवी नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी कुछ नहीं, उन्हें हाजत ही नहीं। अभी आपको हदीस मैंने पेश की कि हुजूर ने उनके मुतल्लिक फरमाया कि ये नहीं है। अब रहा ये सवाल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी बात, नूर मदफून नहीं होता। नूर का माना है रोशनी, चमक, दमक, उजाला वगैरह वगैरह। ये रोशनी मसनूई है, आप इसे दफन करके बताएं, ये ऊपर आ जाएगी। जो रोशनी मदफून नहीं होती, नूर दफन नहीं होता, नूर को कयामत से पहले मौत नहीं। कयामत को तो अल्लाह सबको, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो फरिश्ता जो इसराफील है वो पकड़ के खड़ा है, जब वो पहली फूंक मारेगा तो दुनिया दहल जाएगी, वो जलजला आएगा एक बहुत बड़ा, इन्ना जलजला था साथ है। कयामत का जलजला होगा, जमीन हलेगी और सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी, पहाड़ रेत के जर्रों की तरह उड़ेंगे। ये बात कही जा रही है, फईजा जा अतितामतुल कुबरा, जब वो बड़ी आफत आ जाएगी, उस आफत के आने से कोई चीज अपने मकाम पर नहीं रह सकेगी। حضور فرماتے ہیں کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، بلکہ قرآن نے ایک نہیں بیسیوں مقامات پر فرمایا اللہ اذا الشمس کورت، تکویر کہتے ہیں لپیٹنے کو، جیسے پگڑی کو لپیٹتا ہے، کہ جب سورج کی شوائیں لپیٹ دی جائیں گی، سورج بے نور کر دیا جائے گا، تو جب سورج بے نور ہو جائے گا تو روشنی کہاں رہی؟ یہاں ایک بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو دیکھا، دن چڑھا تو دیکھا کہ سورج کی روشنی معمول سے بہت زیادہ ہے، حیرت ہوئی کہ روشنی سورج کی اتنی تو پہلے نہیں ہوتی، آج کیوں زیادہ ہے؟ اتنے میں جبریل نازل ہوئے، حضور نے پوچھا جبریل یہ روشنی آج کیوں زیادہ ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، وہ معاویہ نہیں، یہ معاویہ مزنی، وہ فوت ہو گئے مدینے میں، حضور نے کہا اس کے فوت ہونے سے اس روشنی کا کیا تعلق ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ 1,200,000 فرشتہ آیا ہوا ہے اس کے جنازے میں اور ان کی روشنی سورج کی روشنی کے ساتھ مل کر معمول سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اس یہ 1,200,000 فرشتہ اس کے جنازے میں کیوں آیا؟ کہا حضور اس کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی، سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا، اور سورہ اخلاص مغز ہے اس توحید کا، اور سورہ اخلاص کا مغز ہے لا الہ الا اللہ، سورہ اخلاص میں یہی بتایا گیا ہے نا، لا الہ الا اللہ کا مغز ہے وہ، کیا قل هو اللہ احد، پیغمبر ان کو بتا دے، یہی سوال کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ جس خدا کی تو بات کرتا ہے وہ بتا لکڑی کا ہے، تانبے کا ہے، سونے کا ہے، کیسا ہے؟ تو جواب دیا پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو قل هو اللہ احد، جس اللہ کی میں بات کرتا ہوں وہ ایک ہے، یہاں واحد نہیں کہا، یہ ہو سکتا نا قل هو اللہ واحد، لیکن نہیں، قل هو اللہ احد، احد وہ ایک ہے جس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، جس کی کاشیں نہیں بنتی، جو نصف نہیں ہوتا، جس میں تقسیم نہیں ہوتی، واحد میں تقسیم ہو جاتی ہے، واحد کا نصف ہو جاتا ہے، احد کا نصف نہیں ہوتا، واحد کے آگے دو ہو جاتا ہے، احد کے آگے نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد، اور فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی شے کی حاجت نہیں۔ ہاں ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو لوگوں نے خدا بنایا، تین خدا بنا لیے، تثلیث کے قائل ہوئے، قرآن پاک کے سامنے یہ مسئلہ آ گیا تو قرآن نے جواب دیا اللہ نے کہ ان سے کہہ دو کانا یا قرآن تام، تین لفظ بتائے، کانا یا قرآن تام، یہ دونوں ماں بیٹا تثنیہ کا سیگا ہے، کانا اور یا قرآن دونوں تثنیہ کے سیگے ہیں، دونوں ماں بیٹا تو کھانا کھاتے تھے، جو محتاج ہیں کھانے کے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو کھا کر زندہ رہتے ہیں ان کی زندگی کا مقصود کھانا ہے، کھائیں نہ تو مر جائیں، تو جو محتاج ہیں کھانے کے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتے، ان کو خود عادت ہے کھانے کی۔ تین لفظوں میں اتنی بلاغت بھر دی کہ جواب کوئی نہیں ان کے پاس۔ تو اس طرح پروردگار نے فرمایا کہ وہ کھڑا ہے، جو ہی وہ پھونک مارے گا تو یہ دنیا تہو بالا ہو جائے گی۔ تو فرمایا اذا جاءت التامۃ الکبریٰ، جب وہ بہت بڑی آفت آ جائے گی تو آگے کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعا، جو کوشش جو محنت جو اس نے سعی کی ہے دنیا میں وہ سامنے آئے گی، دیکھے گا، یاد کرے گا۔ آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ ذکر کرتے رہے ہیں، اور کچھ کی کوشش ہوگی کہ ہم لاب و لاب میں رات گزارتے رہے ہیں، ہم پیسے خرچ کر کے تعیش پسندانہ لمحات گزارتے رہے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ ہوگا کہ ہم اجتماعی صورت میں اللہ تیری یاد کرتے رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعا، جو اس نے کوشش کی ہے دنیا میں وہ دیکھے گا، سامنے آئے گی، یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور ہر آنکھوں والا جو دیکھنے والا ہے اسے جہنم سامنے لا کے رکھ دی جائے، اس کا انکار کرتا تھا تو، آج دیکھ لیں. بلکہ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کو دیں گے اپنا نام مال پڑھ لے. اقرا بکتاب, اقرا کتابک, اپنی کتاب خود پڑھ. کیا پڑھے گا؟ کہ میں برائی میں مشہور رہا ہوں, میں غربا کو لوٹتا رہا ہوں, میں ان پہ ظلم اور تعدی کرتا رہا ہوں, میں ان پہ ٹیکس لگاتا رہا ہوں. یہ تو سامنے آئے گی نا بات. اور یہ بھی آئے گا کہ ان مظلوموں پر ظلم ہوتا رہا, ان کے خون چوستے رہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں, یہ تو چند روزہ ہے, آج ہوئی کل نہ ہوئی. میں بھی, آپ بھی, اور جو بھی, حضور نے فرمایا لدول الموت وبنول الخراب, جب پیدا ہو وہ مرنے کے لیے اور بناؤ اجڑنے کے لیے. ہر چیز جو بنی ہے وہ اجڑے گی. مجھے یاد آیا کہ سکندر نے جب فتح پائی دارا پر, موصل کے مقام پر لڑائی ہوئی ان دونوں کی, تو سکندر کے دو سپاہیوں نے, دارا کے دو سپاہیوں کو سکندر نے ساتھ ملایا اور کہا کہ اس کو مار دو, میں تمہیں حکومت بھی دوں گا, انعام بھی دوں گا, یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا. وہ اس کے باڈی گارڈوں نے مار دیا, جیسے اندرا گاندھی کو مار دیا. اور پیسہ بہت بری لالچ ہے, اور یہ بھی ایسے ہی مریں گے انشاءاللہ, ظلم کرنے والے مجھے معلوم مریں گے. تو وہ مار دیا, انہوں نے نیزہ مارا, دارا گھوڑے سے نیچے گرا, تو سکندر نے دیکھا ہل جل ختم ہوئی, آ کے بیٹھا تو اس کا اٹھا کے سارا اپنے ران پہ رکھا. تو وہاں نظامی لکھتے ہیں کہ سرے خستارا بر سرے ران نہاد, شب تیرا بر روز رخشاں نہاد. پھر اس زخمی کے سر کو اپنی ران پہ رکھا, گویا ڈوبتی ہوئی رات کو دن پر رکھا. یعنی اس کی بادشاہی تو جا رہی ہے, یہ بادشاہ آ رہا ہے. تو پھر بھی تکبر نہ گیا, اس نے کہا کہ ضمیرہ منم تاج تارک نشین, ملرزہ مراتا نہ لرزت زمین. وہ دیکھ, دنیا میں ہر تخت پر بیٹھنے والے کا تاج تو میں ہوں, مجھے ہلا نہ, کہیں زمین نہ ہل جائے. غرور آخری وقت پر بھی اتنا, یہ غرور اور تکبر کب آتا ہے؟ جب انسان کو اللہ پیسہ یا قوت یا مرتبہ کوئی ایسی چیز دے جو دوسروں کے پاس نہ ہو, اس سے زیادہ ہو لوگوں سے. تو اس کو بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے بادائے مردم آزما, یہ آدمیوں کو آزمانے والی شراب ہے. اس سے مال سے لوگ بہک جاتے ہیں, مرتبے سے بہک جاتے ہیں, منصب سے بہک جاتے ہیں, طاقت سے بہک جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آدمی کو آدمی کے مقام سے ہٹا کر پیچھے کر دیتی ہیں, لیکن آدمی ہے جو, اللہ اکبر, آدمی سے انسان بننا مشکل ہے. انسان بن جائے تو پھر تو اپنے مقام پر رہتا ہے, اس کا مرتبہ بھی بڑا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب وہ آفت بڑی آ جائے گی تو ہر شخص اپنا کیا دھرا دیکھے گا, سامنے آ جائے گا. ہاں ہاں, اور جہنم سامنے آ جائے گی, جہنم کی لپکیں. بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا ٹکڑا جہنم کا, جس کو 70,000 فرشتے نے نکیل ڈالی ہوگی, چھوٹا سا ٹکڑا, پوری جہنم نہیں, جہنم کا ٹکڑا بچہ ہو سکتا چھوٹا سا, وہ جوش کر کے آئے گا تو اس کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا. تو وہ آئے گی ان لوگوں کو کھینچنے کے لیے جو پروردگار نے فرمایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور کس کا؟ اب آگے بتایا, فاما من تغا, جہنم تو سامنے آ جائے گی, دیکھے ہر کوئی, لیکن فاما من تغا, جس شخص نے بھی اللہ رب العزت کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا, کچھ حدود قرآن پاک میں ہیں اور کچھ حدود اخلاقی ہیں. مثال کے طور پر ایک بنو مخزوم کی نوجوان لڑکی تھی, اس نے چوری کی. یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا, حضور نے دیکھا کہ, حضور نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو. اب بنو مخزوم کا قبیلہ بڑا معزز قبیلہ تھا, اسی قبیلے کا ابو جہل تھا, اسی قبیلے کا خالد بن ولید تھا, یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو انہوں نے ڈھونڈا کہ حضور کے پاس کچھ سفارش بھیجی جائے. تو سفارش کے لیے کس کو ڈھونڈا؟ زید کو. وہ زید جو حضور نے بیٹا بنایا ہوا تھا بہت بڑی بات تھی. بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ زید ساتھ 6-7 سال کا تھا, اپنے ماں باپ کے ساتھ چھوٹا سا قافلہ چلا جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور زید کو لے گئے. ڈاکو جیسے آج کل اغوا کر کے لے جاتے ہیں, اس کو لے گئے. باپ روتا رہ گیا, ماں روتی رہ گئی. انہوں نے جا کے تو بیت الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب بازار لگتا تھا نیلامی کا, انہوں نے لڑکے کو بیچنا شروع کر دیا. تو وہ خرید لیا حکیم بن ہزام نے. حکیم بن ہزام کون تھے؟ سیدہ خدیجہ کے بھتیجے. ہزام ان کے بھائی تھے, عوام اور ہزام دونوں سگے بھائی ہیں, خدیجہ کے بھائی ہیں. تو خدیجہ الکبریٰ کا یہ بھتیجا تھا, اس نے وہ پیش کر دیا کہ پھپھو جی میں آپ کے لیے یہ غلام چھوٹا سا لایا ہوں, میں آپ کو دیتا ہوں, آپ کی خدمت کرے گا. وہ سیدہ خدیجہ نے لے لیا. اب سیدہ خدیجہ کا جب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو انہوں نے ہبہ کر دیا کہ آپ کیا غلام ہے, اب میرا نہیں. حضور نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا. حضور کی تو اولاد اس وقت کوئی نہیں تھی. تو یہ مشہور ہو گیا سارے عرب میں کہ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ حضور کے بیٹے ہیں. اب وہ بڑے ہوئے, حضور نے اس کی شادی بھی اپنی پھپھی کی بیٹے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ کر دی, سیدہ زینب کے ساتھ. اور زینب قریش کے قبیلے سے ہے تو وہ بھی قریش میں سے تھا, لیکن وہ کچھ ہلکی خاندان سے تھا. اور زینب ذرا اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی, کچھ طبیعت ملی نہیں. حضور روز جا کے سمجھاتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو, مگر نہیں, اللہ کو کچھ اور منظور تھا. طلاق ہو گئی. حضور کے سمجھانے کے, بار بار سمجھانے کے بعد بھی طلاق ہو گئی. زینب نہیں رہنا چاہتی تھی اس کے پاس. طلاق ہو گئی. اب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی کہ آپ اپنے نکاح میں اسے لے لیں. بات کچھ بڑی سی, یہ بات اتنی سخت تھی کہ حضور گھبرائے کہ لوگ کیا کہیں گے اپنی بہو کے ساتھ, میں بیٹا بنایا ہوا تھا. یہ جب خیال آیا حضور کو کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے, یہ باپ اس کے نہیں ہے, وہ ان کا بیٹا نہیں ہے, بلکہ حکم آ گیا ادھوم لے آبائیہم, ان کے باپوں کے نام سے پکارو, آئندہ کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا نہ کہے, وہ جس کا ہے اس کے نام سے پکارو. تو گویا تو نکاح ہو گیا. یہ ایک رسم تھی عرب میں کہ جس کو لے پالک پالتے تھے بیٹا بنا کے, اس کی بیوی سے پھر نکاح حرام سمجھتے تھے. اللہ نے یہ اس رسم کو مٹانا تھا تو یہ کر کے تو کر دیا. اب وہ زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا, اللہ اس کو بیٹا بنا لیا حضور نے. اس بیٹے کی سفارش بنو مخدوم نے حضور کے ہاں پیش کر دی. حضرت زید نے جا کے کہا حضور اس کے ہاتھ نہ کاٹیے. اللہ اکبر, یہ کہنا تھا کہ حضور کا چہرہ غضبناک ہو گیا اور حضور نے فرمایا تشفع فی حدود اللہ, اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہے. اللہ اکبر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدود میں سفارش نہیں ہے. آج ہمارے کیا قانون ہے کہ گورنر ہے, صدر ہے, یہ مستثنا ہے, یہ کسی کو قتل بھی کر دیں تو مقدمہ نہیں بن سکتا. یہ قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنی حفاظت کے لیے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں, قانون خدا بندی کو لاگو نہیں کر رہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر دوسری بار فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر تیسرا نمبر فرمایا, ایک ہی رکوع میں تین فتوے آئے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہمارے نازل کردہ قوانین کو جو لوگ اپنی حکومت میں رائج نہیں کرتے, نافذ نہیں کرتے, پہلے تو کہا وہ فاسق ہیں, ظالم ہیں, آخر کہہ دیا یہ کافر ہیں. اگر یہ کافر نہ ہوتے تو میرا قانون اپنے خالق کا قانون نافذ کرتے, یہ اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں, یہ کافر ہیں. کافر کا مطلب کیا, اللہ کے قانون سے منکر ہیں, انکار کرنے والے. تو گویا ان لوگوں کو مرنا یاد نہیں, اپنی حفاظت کے لیے. ادھر تو سیدنا فاروق پیش ہو رہے ہیں قاضی کے, ये कौन है को बड़े हैं कि अपनी हिफाजत के कानून बना लिया कि किसी को, ये इतनी बड़ी बात हो गई है जिस पर मुकदमा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए कानून बना रखा है। जब तक ये उद्दे पर फायद है कोई सजा नहीं मिल सकती। क्यों भाई? चलो किया है, गलत किया है, सही किया है, इसका अंजाम तो अल्लाह जानता है। उसने मार दिया उसको जिसने कहा था कानून ये कानून काला कानून है। उसने कह दिया दीन के कानून को उसने काला कानून कह दिया। वो एक सर फिरा उठा उसने गोली, उसके उसका ही बॉडी गार्ड था, मार दिया गवर्नर को। गवर्नर कौन सा नेक था, कोई किसी हाजी का बेटा था? भाई ऐसे ही मरते हैं ये लोग। चलो अब क्या हुआ, फामा मन तगा, जो हुदूद खुदाबंदी को फलांग गया, जिसने हुदूद का ख्याल नहीं किया। अल्लाह अकबर। अब हुदूद को देखिए, ये जितने जानी शराबी जिवारी हैं ये हम पर हुक्मरान हैं, इल्ला माशाल्लाह कुछ होंगे नेक भी। तो ये एक जमात है जो बुराई की जड़ है और कानून खुदाबंदी को अपने पर लागू करने से घबराते हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान बना, मेरी उम्र कोई 26 साल की थी, अल्लाह ताला के फजल व करम से, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के बंदों की नजर रहमत से, अब मैं एक कम 90 साल का हो गया हूँ। 99 साल पूरे इस दिसंबर को हो जाएंगे। तो अल्लाह ने हिम्मत दी है, सब कुछ है, सब चलता फिरता हूँ, मगर ना मेरी उम्र के तो चलेंगे सारे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो धोखा किया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोग इस बात पर राजी हो गए कि अल्लाह का कानून नाफिज होगा। और मुझे याद है कि जिस दिन कराची में आलम पाकिस्तान को बुलंद किया मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उन्होंने जनाह से कहा कि जनाब पाकिस्तान बन गया है, कानून इस्लामिया के निफाज का ऐलान कर दो। आज ही कह दो कि इस ममलकत में अल्लाह के कानून की बालादस्ती होगी। तो जनाह ने कहा कि मौलाना अभी वक्त नहीं आया। तो उन्होंने कहा अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या बात की उसने। एक और बड़े मजे की बात, जहां अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो वो जलसा कर रहे थे, तो जलसे में कहने लगे लोगों देखो हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे, वजूद के खिलाफ नहीं थे, हुदूद के खिलाफ थे। पाकिस्तान के वजूद का खिलाफ कोई मुसलमान नहीं हो सकता। एक शख्स चाहता है मैं मस्जिद बनाऊं, मस्जिद के बनाने में तो किसी को उधर नहीं। हाँ ये इख्तिलाफ हो सकता है कि टूटियां यहां ना लगाओ उधर लगा लो, भाई गुसलखाना इधर ना बनाओ, ये इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वजूद मस्जिद में इख्तिलाफ नहीं। यही था कि हम ये कहते थे, बल्कि मौलाना आजाद ने यह कहा था कि मियां तुम मशरकी पाकिस्तान को छोड़ दो, दिल्ली तक मैं ले देता हूं, मैं मना लूंगा नेहरू को गांधी को, दिल्ली तक दे दो, दे देगा मगर उसको छोड़ दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं जी वो बंगाली कुछ मेरे साथ हैं बड़े बड़े लीडर, उनको मैं छोड़ नहीं सकता। तो मौलाना ने कहा कि नहीं छोड़ सकते तो 25 साल से ज्यादा वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये बात उन्होंने कही। तो यहां मौलाना राउल्ला शाह बुखारी तकरीर करते करते कहने लगे भाई सुनो, एक मिरासी ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह मैं थक जाता हूं चल चल के, को घोड़ी दे दे। मसीद मस्जिद में जाकर वो रोया, सजदे में गिरा, पर घोड़ी कहां को मस्जिद में बड़ी, बाहर निकला तो शैतान आया, कहने लगा क्या लेने गया था कि अल्लाह से घोड़ी, कहने लगा अल्लाह ने घोड़ियां रखी मुझसे मांग, कहने लगा दे क्या घोड़ी आ गई, वो शैतान की घोड़ी थी, कहने लगा मेरी है, कहने लगा हाँ जा ले जा। मुरासी बैठ गया घोड़ी पर दे गया, आगे उसको नंबरदार मिला, कहने लगा ओए खुदाबश का ये घोड़ी किसी, कहने लगा मैं मेरी है मैं लाया, कहने लगा बेचनी है कि नहीं, कहने लगा तो पुत्र पट्ठे कितने पाने नहीं, अच्छा जी चौधरी जी ले लो, कितने पैसे, कि 500 रुपये, नहीं 200 दूंगा, और ले आओ चौधरी जी 200 रुपये की घोड़ी। चौधरी ने खरीद ली, जाके डेरे में बांधी, रात को बांध के गया, सुबह आया तो घोड़ी नहीं थी बकरी थी। वो हैरान हो गया, मैं तो घोड़ी बांध के गया था ये बकरी है, 500 रुपये की बकरी 300 की मैंने खरीद ली, चलो यही सही। दूसरे दिन फिर वो गया तो रात गुजर गई, तीसरे दिन जाके उसने देखा तो बकरी भी नहीं थी, चार मेंगने पड़ी थी, मेंगनी हजार पड़ी थी, बकरी नहीं थी। कहने लगे वो मेरी बात को समझे हो, ये घोड़ी तो खरीद ली, मुझे डर है कि घोड़ी से बकरी ना बन जाए, बकरी से मेंगने ना रह जाए। बकरी तो उस दिन बन गई थी जिस बंगला दे चला गया था। उन लोगों की नगाह कहां तक पहुंचती थी, दूरबीन लोग थे वो। क्यों थे दूरबीन? अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, ख्यालात बातला के पुजारी नहीं थे, हक परस्त थे। बात ये हो रही थी अम्मा मन तगा, जिसने भी तुगयानी इख्तियार की, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन से बगावत की, अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद से निकला, वाशरल हयात दुनिया, और दुनिया पर फरेफ्ता हो गया। परवरदिगार फरमाते हैं कि जुगिन लिन्नासि हुब्बु शहवात मिनन निसाए वल बनीन वल कनातीर अल मुकंतरा मिन अज़्ज़हब वल फिज़्ज़त वल खैल अल मुसव्वमत वल अनाम वल अनाम वल हर्स ज़ालिका मताउ अल हयात अद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। परवरदिगार फरमाते हैं कि हर आदमी, ये इंसान की फितरत में रख दिया गया है, वो चाहता है कि मेरी एक नहीं बीवियां ज्यादा हों, बीवियों पर ही नहीं, फिर वो कहता है मेरे बेटे ही बेटे हो, बेटी कोई ना हो, फिर कहता है कि मेरा माल बहुत ज्यादा हो, चांदी सोने के ढेर हों, सवारी के जानवर अच्छे हों, जानवर नहीं तो गाड़ियां ही अच्छी हों। अल्लाह अकबर, वो हाँ लगा हुआ था आज एक वो सिलसिला, तो वो बता रहे थे कि 1 करोड़ रुपया हक मैर रीमा खां का, 1 करोड़ रुपया हक मैर, 1 बंगला बेहतरीन सास ने दिया, 1 गाड़ी BMW खामद ने दी है, हीरे की अंगूठी दी है, भाई क्या दिया, कल को मर्जर जल गया सब कुछ, जिंदगी तो नहीं तेरे कब्जे में, और किस चीज की कीमत लगा रहे हैं। हा ये आदमी चाहता है कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो, ढोर डंगर अपने हो, हर जिन्स मेरी अपनी हो, सारा कुछ अल्लाह बयान करके तो कहते हैं जाले का मता याद, ये तो दुनिया की मता, इसका आखिरत से कोई ताल्लुक नहीं, वल्लाह इंदहु हुस्नुल मआब, और बेहतरीन जायबाज गश्त तो अल्लाह के पास है। अब यही बात हो रही है, अम्मा मन तगा, जैसे अल्लाह के हुदूद से खिलाफवर्जी की, निकल गया हुदूद खुदाबंदी से, वासल हयात दुनिया, और दुनियावी जिंदगी पर फरेफ्ता हो गया कि मरना याद नहीं रहा, गरीबों को लूट लो, इनके खून चूस लो, जहां तक जुल्म होता है कर लो, तादी होती है कर लो, कौन पूछने वाला है, मैं उद्दे वाला हूं, मेरा मनसब वाला हूं, मेरा इख्तियार है, लेकिन ये नहीं जानता कि इख्तियार सिर्फ उसका है। कोई आदमी यहां सालिम नहीं रहेगा, और आज तक कोई रहा नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 1300 साल जिंदगी, इतनी लंबी उम्र किसी की नहीं हुई, वो भी चले गए, और एक मुद्दत मदीद हो चुकी है उनको दुनिया से गए हुए, जमाना गुजर गया, तो क्या हुआ, हासर अल हयात अद दुनिया, दुनियावी जिंदगी पर आशिक हो गया। या एक मिसाल याद आई, मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक औरत थी बड़ी खूबसूरत जवान, पंकी चाल वाली, वो चली जा रही थी, उसके पीछे एक नौजवान लग गया, उसने अपने पीछे चाप सुनी तो रुक गई, तो उसे कहने लगी आप मेरे पीछे आ रहे हैं क्या? हाँ क्यों? कहने लगा मैं आप पर आशिक हो गया। उसने कहा मेरी कौन सी चीज पर आप आशिक हुए हैं? उसने कहा कि तुम्हारी चाल मोर की तरह है, तुम्हारी सूरत बेहतरीन है, तुम्हारी आवाज बेहतरीन है, तुम्हारा कद सर्व कद है, ये है वो है। उसने कहा ये बात तो सारी ठीक है, लेकिन मेरी एक छोटी बहन है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, वो आ रही है, इसको उससे करो। उसने यूं पलट के देखा ना, तो उसने मारा चांटा। मौली रूमी फरमाते हैं कि जन तमाचा जद बरूश आंचना के बरू सद रश्क बुरदे अरगवा, उसने ऐसा चांटा मारा के सुर्खी रश्क करने लगी कि ऐसी सुर्खी मेरी भी होती। वो चांटे ने ऐसी सुर्खी पैदा की, और दोस्त आए अबला अगर तू आशिकी, तो उसने कहा कि है बेवकूफ, अगर तू दावा इश्क का करता है, डर बयाने दावा ए खुद सादिकी, अगर तू अपने सादिक दावे में सच्चा है कि तू मुझ पे आशिक है, तो गहरे सुए मन चरा कर दी नजर, तो मेरे सवा दूसरी तरफ क्यों देखा। दावा ये इसकी बुआ ऐ खीरा सारा पागल के बच्चे दावा इश्क का ऐसा ही होता है।
ओहो अब अंदाजा फरमाइए कि अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो हमारी नजरें दूसरी तरफ मांगने को क्यों उठती हैं, वो हाथ क्यों उठते हैं किसी खानकाह पर, किसी दूसरे पर, किसी आदमी पर। या अब्दुल कादर जी यहां मस्जिदों में लिखा है या अब्दुल कादर जियाली गिलानी शाया लिल्ला, तो ये मानवी तौर पर गलत है। इसके दो माने हैं, है अब्दुल कादर जिलानी अल्लाह को कोई शायद हो, शायन लिल्ला एक माना तो ये अल्लाह को कोई शायद हो, गोया अल्लाह को मतलूब से तालिब बनाया तो वो तालिब है कुछ देने का उसको दो। दूसरा माना ये है कि या शेख अब्दुल कादर जिलानी शायन लिल्ला, ओह एक तो माना ये हुआ कि अल्लाह को कोई शायद हो, और दूसरा माना ये है के मुझे दो यानी देने वाला उनको मुकर्रर किया मुझे दो अल्लाह के लिए मुझे कुछ दो। भाई ना तो वो देने पर कादिर है तो ना अल्लाह को देने पर कादिर है, गोया देने पर कादिर तो मेरा अल्लाह है सिर्फ और कुछ नहीं। तो हमने दस्ते सवाल कहीं भी दराज किया तो ये शिर्क का पहलू निकला, लिहाजा अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। तो अब रहा ये सवाल कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को छोड़कर सिफात में भी शिर्क किया और उसके अफआल में भी जिक्र किया।
परवरदगार ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि कुल इल्लाहुम्मा मालिकल मुल्के, ऐ पैगंबर ऐलान कर दो कि अल्लाह बादशाहियों का मालिक तो तू ही है, तो इल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क में मन तशा, जिसको तू चाहता है बादशाही अता करता है। ईदा योटी का मन होता है ऐसे दे देना, देने वाले को कुछ मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, देने वाले को कुछ जोर नहीं लगता। मैं अगर 10 का नोट लगा के किसी को दे दूं तो मेरा जोर नहीं लगा, उसका भी नहीं लगा, आराम से ले लिया। हजरत साहब मुझे कोई चीज दे दें तो आराम से मैं भी ले लूंगा, ये भी दे देंगे, ये ईता है। तो तिल मुल्क मन तशा, जिसको तू चाहे आराम से बादशाही दे देता है, लेकिन आगे बादशाह वतन से उल मुल्क में मन तशा, और जिससे छीनता है उस पर नजा का आलम होता है, क्योंकि तनजियो नजा यनजियो के माने खींच के, जिससे छीनता है ना फिर उसकी हालत देखना जिससे बादशाह छीनता है, परवेज को ही देखना क्या हुआ था इसके बाद ना सुबह मुल्क चढ़ गई। तो गोया जिससे छीनता है अल्लाह तू ही बादशाहियों का मालिक है, जिसे चाहता है अता करता है, जिससे चाहता है छीन देता है। वह तो इज्जो मन तशाओ व तो दिलो मन तशाओ, जिसको तू चाहे इज्जतदार कर दे और जिसे तू चाहे जलील कर दे। मुझे याद है कि यहां हमारे शहर में मौलवी इब्राहिम मीर सियालकोटी एक थे अहले हदीस के, तो दर्श दे रहे थे, मैं भी बैठा हुआ था, तो उन्होंने आयत पढ़ी यहबुल मन यशा व इनास व यहबुल मन यशा व ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मन यशा वकीमा। कहने की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि जिसको मैं चाहूं बेटे ही बेटे दूं और जिसको मैं चाहूं बेटियां ही बेटियां दूं। और हमने वो भी लोग देखे, एक बिल्कुल कमजोर सा आदमी था दो दरवाजे में, उसके 11 बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी, कमजोर सा आदमी। और एक आदमी था ढलाई करता था, हमीद उसका नाम था, उसकी को 12 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। जिसको मैं चाहूं बेटे ही बेटे दूं और जिसको मैं चाहूं बेटियां ही बेटियां दूं। और फरमाया आओ यूसुफ ने जो शुक्रान वाइनासा, तो या जिसको मैं चाहूं मिले जुले दूं, बेटियां भी दूं बेटे भी दूं। और जब आखिरी जुमला पढ़ा वैया जालो मन शाह वकीमा, तो मौली इब्राहिम सर रोए बड़े, कहने लगे जिसको चाहे इस इब्राहिम की तरह बे औलाद भी रख सकता। हाँ जवान भी थे, खूबसूरत भी थे, मालदार भी थे, ये साजिद मीर के दादा लगते थे, दादे के भाई थे। तो गोया रोए कि जिसको चाहे वो इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे छीन दे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, और जिसको चाहे शिफा दे। फैजा मरीज तो हुआ या शफीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ शिफा, वो बीमार हो गए, दांत में दर्द हो गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, तो अर्ज किया या अल्लाह मेरे दांत में दर्द हो रहा है, अल्लाह ने कहा ये तेरे पाँव में घास है ना, इसको खेड़ और दांतों में दबा। वो इसकी एक जड़ उखाड़ी घास की, दांतों में दबाई, दर्द काबू हो गया।
اب کو دو چار سال کے بعد پھر درد ہوا، اب اللہ سے نہیں پوچھا، خود ہی گاہ سے دبانے لگے، آرام نہیں آیا. دو دن گزر گئے، اللہ سے یہی الگ، اللہ نے کہا کہ ہم بھی خود ہی بن بیٹھے، وہ کہ ہم تو میں ہوں، شفا تو میں ڈالوں گا جس میں چاہوں گا. اللہ اکبر. تو گویا پروردگار کے ہاں ہر چیز موجود ہے، اولاد، عزت، رزق. ہاں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی چاہے گھٹائے رزق کی اور جس کو چاہے بڑھائے، یہ اس کے اس قبل. ہر چیز تو اس کے تو مانگنے کس سے رہ جاتے ہو، اور کس سے مانگتے ہو، سب کچھ تو اللہ کے پاس. تو گویا فرمایا کہ دنیا پر واسرت حیات الدنیا، یہ دنیا پر فریفتہ ہو گیا ہے، اس کا قصور یہ ہے، یہ مجھے چھوڑ کر دنیا طلبی کی طرف پڑ گیا ہے. فائنل جہیما یا الماوا، تو اس کا ٹھکانا، اس کی جائے باز گشت ہے، یہ پلٹ کے جہنم میں آئے گا. اور جہنم کا تو بڑی لمبا چوڑا مضمون ہے. اب اس کے آگے دوسری جس کی ضد فرمائی، وہ اما من خاف مقام ربہ، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو. کعبہ میں ایک مقام ابراہیم ہے علیہ السلام و علی نبینا، وہاں دو نفل پڑھتے ہیں، تو گویا وہاں ابراہیم علیہ السلام نے نفل پڑھے تھے. اور یہ مقام ابراہیم پر جو نشاندہی کر کے بنایا تو سیدنا فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے بنوایا تھا. تو گویا پروردگار فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اما من خافا مقام ربہ، اللہ کی بارگاہ میں کسی افسر کے سامنے جا کے کھڑا ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہیں سزائی نہ سنا دے، تو وہ تو افسروں کا بھی رب ہے. اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے جو خوف کھا گیا، یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن نے ایک مقام پر سورہ الرحمن میں فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو اللہ سے خوف کھا گیا اس کے لیے دو جنتیں. اس پر ایک بیان آیا حدیث میں کہ ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، مدینے کی بات ہے، وہ گزرتا تھا تو وہاں ایک عورت تھی، وہ اس پر عاشق ہو گئی اور اس نے چاہا کہ یہ آدمی میرے سے خلط ملط ہو، تو اس نے دو تین عورتوں کو بھیجا کہ اس کو بہلا پھسلا کے اندر لے آؤ. وہ بہلا پھسلا کے لے آئیں، اس کو جب دیکھا اس نے برہنا تو اس کی ہو چاہتے رہے، وہ گر پڑا، برہنا دیکھ کے اس عورت کو گر پڑا. اس نے اٹھا کے چار پائی پہ لٹا دیا اور اس پر چینٹے گلاب کے مارے، کچھ ہوش آئی تو پھر دیکھا کہ وہ مجھ پر لپکی ہوئی ہے، تو دوسری بار سے کہا اللہ تم مسافر ہو گئے، بہت ہو گیا. اب اس نے اپنی بدنامی کے خوف سے عورتوں سے کہا کہ اٹھا کر گلی میں رکھ دو، رات کا ٹائم تھا، گلی میں رکھ دیا گیا، دروازہ بند کر دیا. صبح کو پتہ چلا کہ فلاں کا نوجوان بیٹا وہاں مرا پڑا ہے. بعد میں وہ بات تو کھل گئی، تو اس وقت کا جو محدث تھا یا وہ بڑا آدمی تھا، اس نے قبر پر جا کر یہ پوچھا کہ بیٹا اللہ نے یہ کہا ہے، ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، تو آواز آئی اللہ نے وعدہ پورا کیا، مجھے دو جنتیں مل گئیں. تو گویا پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جو ڈرے گا مجھ سے خوف کھا کر گناہوں سے اعتراض کر جائے گا، بچ جائے گا، اس کے لیے دو جنتیں. اور یہاں کیا ہے کہ ومن خاف فاما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، یہ ایک بات کہی. وہاں دو باتیں کہی تھیں، کیا کیا؟ پہلی، دنیا پر عاشق ہوا، فریفتہ ہوا، اور حدود سے پلانگا، یعنی حدود کو تجاوز کیا اور دنیا پر عاشق ہوا، دو چیزیں. یہاں دو کیا ہیں کہ اللہ سے ڈرا اور کیا کیا، اپنے نفس کو خواہشات ردیہ سے روکا، خواہشات باطلہ سے محفوظ کیا اپنے نفس کو. اب نفس کو محفوظ کس طرح کوئی کر سکتا ہے؟ اس کا علاج صرف اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، یہ بات غور سے سنو، کہ اللہ رب العزت کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, ورنہ نہیں ملتا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر, پیغمبر جلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام وعلیٰ نبینا, انہوں نے ایک دیکھا مردہ پڑا ہوا جانور پانی میں, تھوڑا تھوڑا پانی تھا اس میں گرا ہوا, اسے مچھلیاں بھی کھا رہی تھیں, کچھوے بھی کھا رہے تھے, کوے بھی کھا رہے تھے, کتے بھی کھا رہے تھے. وہ ایک جسم سینکڑوں جسموں میں چھوٹا چھوٹا ہو کے منتقل ہو رہا تھا. تو حضرت ابراہیم دیکھ کر کہنے لگے, بھلا ایسے جسم کو اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ اذ قال ابراہیم, جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایسے مردے کو کیسا ہے تو پیدا کرے گا, تو اللہ نے کہا اولم تومن, کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں کر سکتا ہوں؟ کالا بلا, کہا ایمان کیا ہوں, ایمان تو ہے, ولا کل یطمئن قلبی, دل مطمئن نہیں, دل کو اطمینان نہیں. گویا اطمینان دل ایمان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں. ایمان اور اطمینان دو الگ الگ چیز ہیں. کہ ایمان ہوتے ہوئے بھی اطمینان نہیں ہوتا, ایمان ہوتا ہے لیکن اطمینان نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایمان تو ہے مگر اطمینان نہیں. ولاکل کیا ہے, مجھے اطمینان نہیں, ولاکل لا. کیا بات کر دی پروردگار کے پیغمبر نے, اللہ نے بھی اس کو دہرا دیا کہ عدم اطمینان عدم ایمان کی دلیل نہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ عدم اطمینان عدم ایمان کی دلیل نہیں. ایمان ہوتے ہوئے بھی اطمینان نہیں ہوتا, اور جب اطمینان نہیں ہوتا تو آدمی کو سکون نہیں ملتا. ایمان ہوتے ہوئے بھی سکون مفقود ہوتا ہے, لیکن اس کو کس طرح اطمینان ہوتا ہے؟ اللہ, خبردار غور سے سن, بذکر اللہ تطمئن القلوب, ان دلوں کو چین, ان دلوں کو اطمینان, ان دلوں کو سکون اور تسلی اس کے ذکر سے ہوتی ہے. اور ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ چار سلسلے ہیں تصوف کے, قادری, سہروردی, چشتی اور نقشبندی. یہ چارے اگرچہ ان کے عمل میں خفی اور جلی کا فرق ہے لیکن ذکر ایک ہی ہے, وہ بھی لا الہ الا اللہ. کچھ اندر خفی کرتے ہیں, کچھ جہر سے کرتے ہیں, اونچی اونچی آواز سے, اور اونچی آواز میں ریاکاری پائی جاتی ہے. اونچی آواز میں ریا کو دخل ہو جاتا ہے, اور خاموشی سے کرنے کو دخل ریا میں نہیں ہوتا. اس لیے ہیں تو دونوں ہی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ کو میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت سب کو, جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو, اللہ اپنے پیغمبر کے گھر کی زیارت کرائے. تو وہاں یہ مسجد نبوی ہے اور یہ حضور کا حجرہ تھا, گھر تھا, یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا رضی اللہ عنہا. تو یہ دروازہ ادھر کو نکلتا تھا, حضور ادھر آتے تھے اور نماز پڑھ کے پھر ادھر چلے جاتے تھے. تو گویا اللہ اکبر, اس میں نے دیکھا پہلی بار جب گیا تو یہ جالی والی اور رکاوٹ نہیں تھی, نظر آتا تھا اندر سے, تو میں کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ. تو ایک آ گیا شرطا, حاج شرک, کہ یہ شرک ہے جا. میں نے کہا انی عالم من کا, میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں, لا اقبل الحدید والحجارہ, میں کوئی پتھروں کو اور لوہے کو چومنے والا نہیں. ولیکن انی ارید ان انظر فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ اندر ذرا نظر مار کے کھڑا ہو جاؤ. میں پھر مجھے اسے نہیں روکا, تو دیکھا میں نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے اور یہ حضرت صدیق کا ہے. جہاں حضور کی چھاتی ہے وہاں صدیق کا سر ہے, اور جہاں صدیق کی چھاتی ہے وہاں حضرت فاروق کا سر ہے, یہ برابر نہیں ہے. تو یہ تینوں اس طرح سے ہیں. تو گویا ایک جگہ پیچھے تھوڑی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن کے لیے رکھی گئی ہوئی ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ حجرہ تھا. تو حضور, یہاں ایک اور بات آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب کہ بڑے گویا کہ بیمار تھے تو دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف مسجد میں لائے, جماعت ہو رہی تھی اور جماعت کروا رہے تھے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں ایک اور عرض کرتا جاؤں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ایسے انسان ہیں جن کو اللہ نے صاحب کہا ہے. یہ صحابہ کا لفظ ہم نے جو تجویز کیا ہے یا لوگوں نے کیا یا صحابہ نے کیا ہے, یہ مخلوق کا دیا ہوا لفظ ہے, خالق کا دیا ہوا لفظ سیدنا ابو بکر کے لیے ہے. اذ یقول لصاحب, جب وہ غار میں تھے تو اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے, تو صاحب ایک ہی ہے اللہ کے قریب وہ پہلا, اس کے بعد تو چلو. تو یہ دونوں کے کندھوں پر حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سرکار تشریف لائے. یہاں ایک اور بات آ گئی, حضرت عباس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سال دو سال بڑے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں, تو کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں نہیں پڑھے ہوئے تھے, وہ عرب کے رہنے والے تھے, تو کہا کہ انا مسن من ہوا وا ہوا اکبر و منی, سال تو میرے زیادہ ہیں مگر بڑے وہی ہیں. کیا ادب کی بات ہے, سال میرے زیادہ ہیں مگر بڑے تو وہی ہیں. تو حضور تشریف لائے تو حضرت صدیق, میں نے عرض کیا کہ جماعت کروا رہے تھے, اب انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے, تو جہاں سے چھوڑی تھی قرات سیدنا صدیق نے وہاں سے حضور نے شروع کی اور اگلی نماز پڑھائی. ابن ماجہ میں یہ حدیث واضح ہے کہ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ صحابی جو بیان کر رہا ہے کہ جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے حضور نے شروع کی, مطلب یہ ہوا کہ نماز جیری تھی اونچی آواز میں پڑھی جا رہی تھی, ایک تو بات یہ ثابت ہوئی, ورنہ اسے کیا پتا. وہ کہا کہ جہاں سے چھوڑی تھی سیدنا صدیق نے قرات وہاں سے حضور نے شروع کی, تو گویا نماز جیری تھی. اور بعد میں روایات سے معلوم ہوا کہ وہ نماز فجر کی تھی. اب ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع کی جہاں سے اس نے چھوڑی تھی, اور ہمارے دوستوں کے قریب قرات کا لفظ سورہ فاتحہ پر وارد نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ قرات میں نہیں آتی, یہ قرآن نہیں, یہ ام القرآن ہے, یہ قرآن سے الگ ہے. ایک بات, اب قرات جو ان کے قریب نہیں ہے تو گویا سورہ فاتحہ حضور نے نہیں پڑھی, قرات تو اگلی یہ نہیں ہے. اب سورہ فاتحہ حضور نے نہیں پڑھی تو حضور کی نماز ہوئی کہ نہیں, یہ ایک سوال, جواب کوئی نہیں ہے. چونکہ پیغمبر کا عمل ہمارے لیے نشان منزل ہے, تو گویا ایک بات اور عرض کرتا جاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نماز کھڑی ہو جائے تو جب امام قرات شروع کرے تو تم خاموش ہو جاؤ, وَإِذَا قَرَ الْإِمَامُ فَانْصِتُوا, تم خاموش ہو جاؤ, وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, جب وہ وَلَا الضَّالِّينَ کہے فَقُولُوا آمین, تو تمہیں آمین کہنا, گویا اتنی دیر خاموش رہنا ہے. یہ تو حضور فرما رہے کہ اتنی دیر تم نے کچھ نہیں پڑھنا, اب جب اس نے کہا ہے وَلَا الضَّالِّينَ تو تم نے کہنا ہے آمین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے کچھ بھائی پیچھے خود اپنی پڑھتے ہیں, کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی اس کی جو پیچھے نہ پڑھے, اب یہ کس کے پیچھے آمین, اپنی کے پیچھے آمین کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے آمین کہتے ہیں؟ اگر یہ اپنی سورہ فاتحہ کے پیچھے آمین کہتے ہیں تو اس کے پیچھے نہیں کہتے, تو اس کی دلیل چاہیے. اور اگر اس کے پیچھے کہتے ہیں اپنی کے پیچھے نہیں کہتے, اس کی دلیل چاہیے. اگر دو بار کہتے ہیں تو اس کی دلیل چاہیے. تو بات تو واضح ہو گئی کہ جو حضور نے فرمایا وہی ٹھیک ہے. اب رہا یہ سوال, وہاں سر حیات دنیا کی بات تو پیچھے رہ گئی,
فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, ایک تو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ وہاں سوال جواب ہوں گے, نمبر دو اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اللہ رب العزت کے مقام و مرتبہ کو جو بلند و بالا ہے, ہمارے خیالات سے بھی بلند ہے, اس سے ڈر گیا کہ میں کیا جواب دوں گا بارگاہ رب العزت میں, وہ تو بڑا بلند مرتبہ ہے, میں کیسے وہاں کھڑا ہوں گا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس نفس کو خواہشات باطلہ سے روکا. بھئی یہ تو ہمیشہ ہی حکم برائی کا کرتا ہے, بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, اور نفس سے تو میں بھی نہیں بچا ہوا, یہ تو برائی کا ہی قوم کا حکم کرتا ہے ہمیشہ. اب اس برائی کے حکم کرنے والے نفس کو روکا کہ یہ نہ کام کر. دوستوں میں بھی اگر کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے تو اسے روکو یا اٹھ کے چلے آؤ. جس نے اپنے آپ کو روکا بچ گیا ان تمام ممنوعات سے جو اللہ نے منع کی ہیں, اللہ کی مرضیات پر جس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا, جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں وقف کر دیا, جو اللہ کی یاد میں لگ گیا, لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگا, اس کا دل مطمئن ہو گیا, فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى, تو اس کا مقام جنت. نو بج کے پانچ منٹ اور اجازت مل جائے گی, اجازت مل جائے گی, اجازت مل جائے گی,
سب یاد کر دیں, چھٹی کہاں ملے گی.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد, ربنا وجعلنا من الصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار یا ستار یا غفار, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الظالمين, فانصرنا على القوم الفاسقين والفاجرين, اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وتلاوه كتابك, اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور, فاعف عنا یا غفور, اللہ یہ تیرے بندے ہیں, تیری بارگاہ صمدیت میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے, اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے, اللہ ان کے گھروں میں, ہاں ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما, اللہ ان کو کسی قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھ, اے اللہ ان کے رزق میں برکت فرما, اے اللہ ان کی عمر کو پاکیزہ کر دے, اے اللہ ان کی اولاد کو راہ نیکی پر گامزن فرما, اے اللہ ہم سے جو جدا ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا عنایت فرما, اے خداوندہ بے روزگاروں کو روزگار حلال عنایت فرما, اے اللہ ہم پر نیک لوگوں کو حاکم فرما, اے اللہ بدماشوں کو ہم سے دور فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین, مبارک ہوئے تانوں رہنما چنگے اللہ نے دیتے ہوئے نے, سیدھے راہ طے ہوئے, پہنچا دیں گے کسی تھان تے, تانوں اللہ کرم کرے اپنا.